الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما وقال تبارك وتعالى في سورة الأعراف فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين وقال تبارك وتعالى في سورة النساء فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال تبارك وتعالى في سورة التوبة وسورة الفتح وسورة الصف هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى آمين يا رب العالمين معزز سامعین ہمارا ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں ہے بلکہ خاتم النبیین ہے اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ آپ پر نبوت صرف ختم نہیں ہوئی کامل ہوئی اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم محض ایک رسول نہیں ہے بلکہ آخر المرسلین ہے اور رسالت بھی آپ کی ذات مبارکہ پر صرف اختتام ہی کو نہیں پہنچی بلکہ اپنے نقطۂ کمال اور نقطۂ عروج کو پہنچی میں آج یہ چاہتا ہوں کہ پہلے تو ہم اس بات پر غور کریں کہ رسالت کا بنیادی مقصد عزو قرآن کیا ہے اور پھر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ تکمیل رسالت کا مفہوم کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت و رسالت کی تکمیل کے مظہر کیا کیا ہے. میں نے ابھی جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں سے پہلی آیت سورہ نساء کے آخری حصے سے ہے. سورہ نساء کا 23rd رکوع شروع ہوتا ہے اور یہ ان مقامات میں سے ہے کہ جن پر قرآن مجید میں کثیر تعداد میں انبیاء اور رسل کے نام آئے. ہم نے وحی کی نوح کی جانب اور ان کے بعد انبیاء اور رسل کی جانب ہم نے وحی کی ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، ہم نے موسیٰ کے ساتھ کلام کیا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی، بہت سے انبیاء کا نام بنام ذکر کر کے آخر میں وہ اہم ترین الفاظ آتے ہیں کہ جن میں مقصد بعثت بیان ہو رہا ہے کہ ان رسولوں کو ہم نے کس لیے بھیجا ہے، رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے اپنے ان رسولوں کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والے، شاباش دینے والے ان کو جو حق و صداقت کی راہ کو اختیار کرے، اور خبردار کر دینے والے، نذیر و منذر، آگاہ کر دینے والے ان لوگوں کو جو باطل اور زیغ کی راہوں کو اختیار کرے. کس لیے؟ اب آیا اصل مقصد، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّتٌ، تاکہ نہ رہ جائے لوگوں کے حق میں یا لوگوں کے پاس اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے. اور ابھی میں عرض کروں گا، یہاں صلہ علا کا آیا ہے، اور علا آتا ہے مخالفت کے لیے، اللہ کے مقابلے میں پیش کرنے کے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل، کوئی عذر باقی نہ رہ جائے. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے. ذرا غور کیجئے، آیات قرآنیہ کا اختتام آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بہت کثرت کے ساتھ معاملہ ہے کہ اسماء و صفات باری تعالی پر ہوتا ہے. وہو العزیز الغفور، وہو العزیز الحکیم، وہو الغفور الرحیم. تو اگر الف لام کے ساتھ ہے تو وہ اسماء ہے، بغیر الف لام کے ہے، تنوین کے ساتھ ہے تو وہ صفات ہے. لیکن جن صفات یا اسماء پر آیات کا خاتمہ ہوتا ہے ان کا بڑا گہرا ربط ہوتا ہے ان آیات کے مضامین کے ساتھ. اللہ عزیز ہے، زبردست ہے، وہ جس طرح چاہے انسانوں کا محاسبہ کرے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن وہ حکیم بھی ہے، لہذا اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ محاسبہ اخروی کے لیے پہلے سے لوگوں کو خبردار کر دیا جائے، آگاہ کر دیا جائے، رسولوں کو بھیج کر ان پر حق و صداقت کی راہ کو واشگاف کر دیا جائے، راہ حقیقت کو واضح کر دیا جائے، تاکہ پھر کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہ جائے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ ہمیں معلوم نہیں تھا، ہم جانتے نہ تھے کہ تو چاہتا کیا ہے. یہاں یہ بات جان لیجئے کہ اگرچہ محاسبہ اخروی کی جو بنیاد ہے، اصل بنیاد، وہ تو وہ استعدادات ہیں جو اللہ تعالی نے انسان میں ودیعت کی ہے. اس نے ہمیں سماعت دی، بصارت بخشی. سورہ دہر کے آغاز میں بڑا پیارا مضمون ہے، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کی تخلیق فرمائی ملے جلے نطفے سے، تاکہ اسے آزمائیں، اس کا امتحان لیں، اسے جانچیں، اسے پرکھیں. ابتلا، خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس حیات دنیاوی کی غرض ہی امتحان ہے، جانچ ہے، پرکھ ہے. جیسے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ قلزم ہستی سے تو ابھرا ہے مانند حباب، اس نیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، اس امتحان کے لیے فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے اندھا بہرا نہیں اس امتحان میں ڈال دیا، ہم نے اسے بصارت دی ہے، ہم نے اسے سماعت دی ہے، عقل عطا فرمائی ہے، نیکی اور بدی کی تمیز عطا فرمائی. نفسم وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا، فجور و تقویٰ کا علم الہامی طور پر دیا ہے. یہ بات ذرا طویل ہو جائے گی اور شاید اس گوشے میں نکل جائے جسے عرف عام میں تصوف کہا جاتا ہے اور جس سے بعض لوگوں کو خامخواہ کی الرجی ہے. وہ بھی دین کا ایک شعبہ ہے، اگرچہ لفظ تصوف مجھے بھی پسند نہیں. قرآن اور حدیث کی اصطلاح احسان ہے، ہمیں اسی کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ واقعہ یہ ہے کہ قلب انسانی میں اللہ تعالی نے اپنی معرفت ودیت کی ہے، روح انسانی میں اللہ تعالی نے اپنی محبت رکھی ہے، یہ ساری چیزیں دے کر بھیجا ہے. تو معلوم ہوا کہ محاسبہ اخروی کی اساسات اولیہ جو ہے وہ تو یہ ہے، سماعت ہے، بصارت ہے، عقل ہے، تمیز ہے، شعور ہے، نیکی اور بدی کا امتیاز ہے، معرفت ربانی ہے جو قلب میں ودیت شدہ ہے، یہ آئینہ جامع جہاں نما ہے. پھر روح انسانی ہے کہ جس میں اپنی محبت کی تڑپ رکھ دی. لیکن رحمت خداوندی کا تقاضا یہ ہوا کہ مزید اتمام حجت کر دیا جائے، اور اس کو یوں سمجھیے کہ اس حجت کا اب اتمام ہے کہ جو نبوت و رسالت کے ذریعے ہوا، کہ وحی کے ذریعے سے حقائق کو اور روشن کر دیا جائے، راہ ہدایت کو واضح کر دیا جائے، صداقت اس طرح مبرہن ہو جائے کہ پھر کسی کے لیے یہ عذر باقی نہ رہے کہ اللہ ہمیں بتایا نہ گیا، اے اللہ ہمیں بات پہنچائی نہ گئی. رسلم مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. یہاں میں خاص طور پر زور دے کر للہ میں جو لام ہے حرف جار، للناس علی اللہ اور اللہ کے ساتھ علی، تو یہ جان لیجئے کہ لام آتا ہے موافقت کے لیے اور علی آتا ہے مخالفت کے لیے. لوگوں کے حق میں کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اللہ کے خلاف. مثلا غور کیجئے، اگر یہ نہ بتایا جائے کہ شراب حرام ہے تو کیا شراب خوری پر سزا دینا صحیح ہوگا؟ عذر رہے گا انسانوں کے پاس کہ اللہ ہمیں بتایا نہیں گیا کہ شراب حرام ہے. آپ سوچئے کتنے ہی صحابہ ہوں گے کہ جن کا انتقال ہو گیا ہو شراب کی آخری حرمت کے حکم کے نزول سے قبل، وہ تو شرابیں پیتے ہوئے اپنے رب کے حضور میں حاضر ہوئے. کیا اس پر ان سے مواخذہ درست ہوگا؟ جب تک کہ حکم نازل نہ ہو، جب تک کہ اس کا ابلاغ و تبلیغ نہ ہو تو مواخذہ کس بات پر؟ یہ ہے وہ اتمام حجت جس کے لیے اللہ تعالی نے وحی و نبوت و رسالت کا سلسلہ جاری فرمایا. اب اسی کو سمجھیے کہ انبیاء پر جو یہ ذمہ داری آتی ہے وہ کتنی نازک ہے، اس لیے کہ محاسبہ اخروی کی بنیاد ان کی تبلیغ، ان کی طرف سے دعوت کا حق ادا کیا جانا، یہ اس کی بنیاد بنے گی. میں ایک سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کسی عزیز کو کوئی پیغام بھیجیں کسی کے ہاتھ کہ کل شام تک یہ کام ضرور ہو جائے، ضرور ہو جائے ورنہ بہت نقصان ہو جائے گا، اور وہ کام نہیں ہوا، ظاہر ہے آپ پیچ و تاب کھائیں گے. لیکن اب آپ مواخذہ کریں گے، تفتیش کریں گے کہ قصور کس کا ہے. فرض کیجئے آپ اپنے عزیز سے شکوا کرتے ہیں اور غصے میں بھرے ہوئے کہ میں نے تمہیں پیغام بھیجا تھا اور تم نے کام نہیں کیا، نقصان ہو گیا. ذرا تصور کیجئے اگر وہ ایک جملہ کہہ دے کہ بھائی مجھے تو آپ کا پیغام ملا ہی نہیں، تو وہ بری ہے یا نہیں؟ اب کوئی اور شکوہ آپ کی زبان پر آ سکتا ہے؟ کوئی شکایت آپ کر سکتے ہیں؟ سارا لزلہ آپ کا گرے گا اس شخص پر کہ جس کے ہاتھ آپ نے پیغام بھیجا تھا کہ بھلے آدمی تمہارے ہاتھ میں نے پیغام بھیجا، میرا اتنا اہم معاملہ تھا اور تم نے پیغام نہیں پہنچایا. اصل مجرم ہوا آپ کا وہ شخص پیغامبر. اور اب فرض کیجئے کہ پیغامبر نے اگر پہنچا دیا تو وہ ایک جملہ کہہ کے فارغ ہو جائے گا کہ میرے ذمے تو پیغام پہنچا دینا تھا، وہ میں نے پہنچا دیا، اب مجھ سے معاوضہ کاہے کا. اس صورت میں آپ کا سارا غصہ جو ہے وہ اپنے اس عزیز پر اترے گا کہ تمہیں پیغام پہنچ گیا اور پھر بھی تم نے یہ کام نہ کیا. اب یہی جو تین شخصیتیں ہیں ان کو پہچانیے کہ پیغام بھیجنے والا اللہ، جس کے ہاتھ بھیجا گیا وہ پیغامبر، ایک الف نکالیے تو پیغمبر، اور جن کے نام بھیجا گیا وہ لوگ ہیں، انسان ہیں. تو جب محاسبہ اخروی کا وقت آئے گا تو لوگوں کے محاسبے سے پہلے انبیاء کا محاسبہ ہوگا، تم نے پیغام پہنچا دیا کہ نہیں. اس کے لیے میں نے دوسری آیت پڑھی سورہ آراف کے پہلے رکوع میں، بہت اہم ہے یہ آیت، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. ہم لازمن پوچھ کر رہیں گے، محاسبہ کر کے رہیں گے ان کا بھی کہ جن کی طرف ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور ہم پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی، اس لیے کہ پہلی ذمہ داری تو ان کی ہے، پہنچا دینے کی ذمہ داری یہ ضرور ہے کہ ان کی ذمہ داری پہنچا دینے کی ہے. فما علی رسولنا الا البلاغ المبین، رسولوں کے ذمہ پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. اس پیغامبر نے پیغام پہنچا دیا ہوتا تو وہ بری تھا. اب ساری جو محاسبہ جو ہوگا سارا وہ آپ اپنے عزیز سے کریں گے، لیکن اگر وہ نہیں پہنچاتا بالفرض تو اس سے پہلے مجرم وہ بنتا ہے. یہی بات ہے جو سورہ مائدہ میں حضور سے خطاب کر کے فرمائی گئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پہنچا دیجئے جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا. جو خدمت آپ کے سپرد کی گئی ہے، جو ذمہ داری آپ پر آئی ہے، وہ ادا نہ ہوگی. یہی ہے وہ مضمون قرآن مجید میں یہ متعدد مقامات پر آیا ہے، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثر و بیشتر اس کے صحیح مفہوم کی طرف لوگوں کا ذہن نہیں جاتا. یہ سورہ نساء میں جو آیا ہے جن الفاظ میں، وہ آیت میں نے پڑھی، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو کیا ہوگا اس دن جس دن کہ ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے ان کے خلاف. میں نے پر کی بجائے خلاف ترجمہ کیا، اس لیے کہ علا آ گیا، علا میں عرض کر چکا ہوں مخالفت کے لیے آتا. یہ لوگ جو ہیں جن کی طرف ہم نے آپ کو بھیجا ہے، ان کے خلاف آپ کو گواہی دینی ہوگی. وہ گواہی کیا ہوگی یہ نوٹ کیجئے کہ جس طرح ہماری عدالتوں میں سرکاری گواہ پہلے کھڑے ہو کر ٹیسٹیفائی کرتے ہیں، پروزیکیوشن وٹنسز کی حیثیت ہوگی رسولوں کی اپنی امتوں کے خلاف کہ اللہ تیری جو ہدایت ہم تک پہنچی ہم نے پہنچا دی تھی، اب یہ خود مسئول ہے، یہ ذمہ دار ہے، یہ جواب دہ ہے، یہ اکاؤنٹیبل ہے، یہ رسپانسیبل ہے، اس لیے کہ ہمارے ذمہ جو کام تھا وہ ہم نے ادا کر دیا. یہی وجہ ہے، نوٹ کیجئے، مشہور واقعہ ہے یہ اسی آیت کے بارے میں کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو سناؤں؟ آپ پر تو نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ ہاں مجھ پر نازل ہوا ہے لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حق حاصل ہوتا ہے. اب امتثال امر میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء ابتدا سے تلاوت کرنی شروع کی. چشم تصور سے دیکھیے, صحابہ بھی تشریف فرما ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے, اور ایک صحابی ہے گردن جھکائے ہوئے ادب کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا, اس پر حضور نے فوراً فرمایا حسبک حسبک, بس کرو بس کرو. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے جو نگاہ اٹھا کر دیکھا تو حضور کے آنکھوں سے آنسو روا. اس لیے کہ یہ گواہی جو ہے, دیکھیے نوٹ کیجئے, گواہی جو ہے وہ ایک دو دھاری تلوار ہے. ایک فریق کے حق میں جائے گی تو ایک کے خلاف جائے گی. یہ گواہی جو ہے اللہ کے حق میں جائے گی. لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ, اس کا جو ظہور ہو رہا ہے محاسبہ خداوندی کے حق میں گواہی جا رہی ہے کہ اللہ تیرا پیغام جو پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا. لیکن ساتھ ہی یہ اصل میں جن کا محاسبہ ہو رہا ہے ان کے خلاف جا رہی ہے کہ اب ان کے پاس کوئی عذر نہیں, کوئی بہانہ نہیں, وہ کچھ نہیں کہہ سکتے اپنے بچاؤ کے لیے, کوئی صفائی کا موقع نہیں کہ ہم تک پہنچ گیا. اس کے لیے میں اب چاہتا ہوں کہ صرف میں جب آیا تو ذکر ہو رہا تھا حجۃ الوداع کا اور اس میں جو حضور نے خطبہ دیا اس کا, میں اس کی ایک جھلک دکھا کر اب اگلے موضوع کی طرف آؤں گا. یہی وجہ ہے کہ اس خطبے کے آخر میں حضور نے ایک سوال کیا. ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ حضور نے اس خطبے کا آغاز کیا تھا ان الفاظ سے کہ لوگوں شاید کہ دوبارہ اس مقام پر ملاقات نہ ہو. اس کے لیے جو اعلان عام نصیر عام جو کی گئی تھی وہ بھی اسی اعتبار سے کہ آؤ جو آ سکتا ہے, میں حج کے لیے جا رہا ہوں. تو 1,25,000 کا مجمع, میں سوچا کرتا ہوں کہ اس وقت کے اعتبار سے یہ کتنی بڑی تعداد ہے. 1400 برس بعد بھی تو 18-19-20 لاکھ ہی ہے, اور نہ معلوم کہاں کہاں سے پہنچ کر یہ تعداد بنتی ہے. اس وقت صرف عرب سے 1,25,000. اپنے خطبے میں حضور نے اپنی دعوت کے بنیادی اور اہم نکات کو دہرایا. آخر میں سوال کیا الا هل بلغت, لوگوں میں نے پہنچا دیا کہ نہیں. اور میں ایک بات عرض کر دوں, آپ اکثر احادیث میں جہاں دیکھیں گے کہ حضور کوئی سوال کرتے تھے صحابہ سے, اور حضور کا یہ طرز تعلیم تھا کہ سوال کر کے لوگوں کو متوجہ کر کے ذہنوں کو جگا کر پھر آپ بات کرتے تھے. صحابہ کا ادب کی وجہ سے آپ کو عام معمول یہ ملے گا کہ پہلے سوال کے جواب میں ان کا جواب ہوتا تھا اللہ ورسولہ عالم. وہ ان چلبلے شاگردوں کی طرح نہیں تھے کہ جو استاد کے سامنے اپنی لیاقت بھگارنا چاہتے ہیں اور استاد کو پڑھانا چاہتے ہیں, وہ معاملہ نہیں. سوال ہوا اللہ ورسولہ عالم, پھر حضور نے دوہرا کر اگر سوال کیا تو پھر کچھ مختصر جواب, اس لیے کہ زیادہ زبان درازی کا وہاں وہ مقام ہی نہیں ہے. ادب گاہی سیرے آسما درش نازک تر, نفس گم کر دبی آیا جنید و بایدی دی جا. تو بہت مختصر جواب. یہاں میں حیران ہوتا ہوں کہ حضور کا سوال ایک لفظ پر مشتمل ہے الا هل بلغت, اور جواب جو نقل ہوا ہے وہ مختصر ترین بھی. اس کے تین نکات ہیں, انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت. ہاں حضور ہم گواہ ہیں, آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا, حق نصیحت ادا کر دیا, حق امانت ادا کر دیا. اور ایک جگہ تو جو الفاظ مجھے ملے ہیں وہ ویسے بھی بہت پیارے الفاظ ہیں, انا نشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه وكشفت الغمه. ہاں حضور ہم گواہ ہیں، آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، امانت کا حق ادا کر دیا، خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور گمراہی کے اندھیاروں کے پردے چاک کر دیے. تین مرتبہ سوال اور تین مرتبہ جواب لے کر دعائیں دیجئے محدثین کرام کو کہ کس قدر مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں جو محفوظ رکھی گئی ہیں ہمارے لیے. یہ اس طرح کی احادیث میں سے ہے کہ جن کو پڑھتے ہوئے کچھ دیر تک انسان محسوس کرتا ہے کہ شاید اسی ماحول میں ہے، اور جیسے کہ وہ حضور کی صحبت سے فیضیاب ہو رہا ہے. کہ حضور نے تین مرتبہ یہ سوال و جواب، اس کے بعد نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف، انگشت شہادت سے اشارہ کیا، پہلے آسمان کی طرف پھر لوگوں کی طرف، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، میں فارغ ہو گیا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی. وہ بوجھ جو مجھ پر آیا تھا، سورہ مزمل کی آیت یاد کیجئے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اے محمد ہم آپ پر ایک بڑی بھاری بات ڈالنے والے ہیں. وہ بھاری ذمہ داری کہ پہنچانے میں کمی ہو جائے تو خلق کی گمراہی کا وبال آتا ہے، تم نے نہیں پہنچایا، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، اتنی نازک ذمہ داری. اے اللہ میں سبک دوش ہو گیا، میں نے پہنچا دیا، اور یہ گواہ ہے کہ میں نے پہنچا دیا. یہی گواہی ہے، اس کا سرا جوڑیے اس آیت کے ساتھ، اب اسی گواہی کا ظہور ہوگا میدان حشر میں، کہ پہلے نبی کھڑے ہو کر گواہی دیں گے، اے اللہ تیرا دین جو مجھ تک پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا، اور اس کے بعد محاسبہ شروع ہوگا امت کا. یہ تو ہے بنیادی مقصد رسالت کا. پھر وہ آیت نوٹ کیجئے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اب آئیے تکمیل رسالت جو ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. میں نے عرض کیا تھا، یہیں سے گفتگو شروع ہوئی، کہ حضور صرف نبی نہیں، خاتم النبیین ہے، اور نبوت آپ پر صرف ختم نہیں ہوئی، کامل ہوئی ہے. نوٹ کیجئے اس بات کو کہ ہمارے ہاں ختم نبوت کا ایک پہلو معروف ہے، مشہور ہے، جانا پہچانا ہے، اور وہ اس لیے اس درجے عام ہو گیا ہے کہ اس کی اہمیت قانونی ہے. وہ پہلو کیا ہے کہ لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا حضور کے بعد جو کوئی بھی دعویٰ کرے نبوت کا کسی بھی طور سے، اور جو کوئی اس کی تصدیق کرے وہ اپنی جگہ اور کچھ بھی ہو، امت محمد سے اس کا تعلق منقطع ہو گیا. یہ چونکہ اسلام اور کفر کا معاملہ ہے، اس کی اہمیت ہے قانونی، لہذا اس کو خوب بیان کیا گیا. اور خاص طور پر ہمارے ہاں چونکہ یہ فتنہ اٹھا اور جسد امت میں سے اس نے کافی بڑی بوٹی جو ہے وہ توڑ لی، تو علماء کو بہرحال اس کے لیے میدان میں آنا پڑا، اور ختم نبوت کا یہ پہلو جو ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہمارے ہاں اب اس کے بارے میں کسی کو اشتباہ نہیں. لیکن اس کے اس قدر ظہور کے باعث دوسرا پہلو جو ہے وہ کچھ دبا رہ گیا ہے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ نبوت صرف ختم نہیں ہوئی، کامل ہوئی. اور اصل میں بنائے فضیلت جو ہے وہ تکمیل نبوت ہے، نہ کہ ختم نبوت. ختم نبوت واقعہ ہے، حقیقت ہے، لیکن اس میں فضیلت کا کوئی پہلو نہیں. آپ غور کیجئے کہ ایک زنجیر ہے، سوا لاکھ اس میں کڑیاں ہیں. میں نے کیوں یہ عدد کہا، اس لیے کہ یہی آیا ہے حدیث میں، سوا لاکھ انبیاء آئے. اب ایک زنجیر ہے، سوا لاکھ کڑیوں کی ایک کڑی پہلی بھی ہوگی لا محالہ، ایک آخری بھی ہوگی. تو ایک کڑی کا پہلی کڑی ہونا ایک واقعہ ہے، ایک کڑی کا آخری کڑی ہونا ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں فضیلت کا پہلو کوئی نہیں. بلکہ غور کیجئے کہ فضیلت تو زیادہ اگر ہوگی تو پہلی کڑی کی ہوگی جس سے اس سلسلے کا آغاز ہو رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ختم نبوت اگر وہ تکمیل نبوت کو سامنے نہ رکھیں گے تو وہ محض ایک واقعہ اپنی جگہ ہوگا، اس میں فضیلت کوئی نہیں. فضیلت کی بنیاد ہے تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم. البتہ یہ کہ اس تکمیل نبوت اور رسالت کے مظہر کون کون سے ہیں، اب ان کو سمجھیے. دیکھیے پہلے اس کا جائزہ لے لیجئے. ہمارا ایمان ہے کہ اس روئے ارضی پر قافلہ آدمیت اور قافلہ نبوت نے بیک وقت سفر شروع کیا. پہلے انسان پہلے نبی بھی ہے. قافلہ آدمیت قافلہ نبوت، اگرچہ ہمارے پاس کوئی حتمی ذریعہ نہیں ہے اس تعین کا کہ حضرت آدم آج سے کتنے ہزار برس پہلے کی شخصیت ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ لگ بھگ 10,000 برس. بعض لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال آئے گا کہ ایوولیوشن کا نظریہ، ہومو سیپینس کا آغاز، وہ تو بڑا طویل بتایا جاتا ہے، یہ میرا اس وقت موضوع نہیں ہے. میں اس سب کو بھی جانتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ آدم کا زمانہ 10,000 برس سے زائد کا نہیں، وہ پھر کسی موقع کے لیے صحیح. تو یوں سمجھیے کہ 8,500 برس تک یہ دونوں قافلے ساتھ ساتھ چلتے رہے. قافلہ آدمیت بھی منزلیں طے کر رہا ہے اور قافلہ نبوت بھی مدارج طے کر رہا ہے. کہاں کہ آج سے 1,500 برس قبل نبوت ختم ہوئی، اور صرف ختم نہیں ہوئی، اپنے نقطۂ کمال، نقطۂ عروج، کلائمیکس کو پہنچ گئی، کمال کو پہنچ کر ختم ہوئی. لفظ ختم جو ہے عربی میں، اس میں یہ مفہوم موجود ہے. ختم کے معنی مجرد کسی شے کا ختم ہو جانا نہیں ہے، بلکہ کامل ہو کر ختم ہونا. لیکن ہمارے ہاں اردو میں اس کا وہ سینس نہیں ہے، اس لیے مجھے وضاحت کرنی پڑ رہی ہے. میرے نزدیک نبوت اور رسالت میں بھی ارتقاء ہوا، اور نوع انسانی نے بھی ارتقائی مراحل طے کیے. ان دونوں کو کوریلیٹ کیجئے اپنے ذہن میں. قافلہ آدمیت نے جو ارتقائی مراحل طے کیے وہ کون کون سے، اسی کے حساب سے آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ نبوت اور رسالت میں ارتقاء کس کس پہلو سے ہوا. دیکھیے قافلہ آدمیت نے دو چیزوں میں ترقی کی ہے، ایک علم اور دوسرے تمدن. پھر علم کے بھی دو پہلو ہیں، ایک علم ہے مادی علوم، فزیکل سائنسز کا دائرہ، اور ایک ہے فکر، فلسفہ، منطق، حقائق کونیا کی دریافت عقل کے ذریعے. یہ کائنات کیا ہے، یہ گنبد بیدر کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس سفر زندگی کا نقطہ آغاز کیا ہے، آخری منزل کون سی ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. خود علم کسے کہتے ہیں؟ یہ میں نے چند سوالات جو آپ کے سامنے رکھے، یہ نظرات کو کوئی مس ہے فلسفے سے، وہ ساتھ کے ساتھ نوٹ کرتے چلے گئے ہوں گے کہ یہی تو در حقیقت فلسفے کی مختلف شاخیں ہیں. ایپسٹیمولوجی کیا ہے، حقیقت علم کا تعین. ایتھکس کیا ہے، خیر و شر. مابعد الطبیعات کیا ہے، اس کائنات کی حقیقت. میٹا فزکس، فزکس سے بالا تر کائنات. تو ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مادی علوم ہیں، فزیکل سائنسز، اور انہی کا بچہ ہے یہ ٹیکنالوجی. پہلے فزکس ہم نے پڑھی یا سمجھی اور قانون طبیعت کی دریافت کی، قواعد فطریہ کو ہم نے پہچانا اور پھر ان کو ایکسپلوائٹ کیا، ان کو ہارنیس کیا، ان کو استعمال کیا. تو ٹیکنالوجی اور فزیکل سائنسز کو ایک طرف رکھیے اور حکمت اور فلسفہ اس کو دوسری طرف رکھیے. یہ دو میدانوں میں ترقی ہو رہی ہے علم میں، اور تیسری ترقی مدنیت میں ہے کہ پہلے انسان غاروں میں رہتا تھا تو کسی میونسپل کارپوریشن کی ضرورت نہیں تھی، نہ کہیں نالیاں صاف کرنے کو ہے، نہ کہیں سڑکوں پر روشنی کرنے کی ضرورت ہے. آگے بڑھا انسان تو ایک قبائلی زندگی کا اس کا دور شروع ہوا، مدنیت کا آغاز یہی ہے. اور آگے چلا قافلہ آدمیت تو شہری ریاستیں وجود میں آئیں، وہ یونان کی شہری ریاستیں. اور آگے بڑھا مدنیت کے شاہراہ پر قافلہ انسانیت تو بڑی بڑی امپائرز، رومن امپائر، پرشین امپائر. اس سے اور آگے ہم بڑھے تو کانسیپٹ آف اسٹیٹ، پہلے حکومت ہی حکومت کا تصور تھا، آج ریاست اور حکومت دو جداگانہ اشیاء ہیں. اس سے بھی آگے بڑھنا ہے ابھی، وہ ہے کہ جسے اس پوری دنیا کے سوچنے سمجھنے والے تو دیکھ رہے ہیں کہ ادھر جانا پڑے گا لا محالہ، اور وہ یہ ہے کہ پورے روئے ارضی کی ایک عالمی ریاست قائم ہو. یہ قافلہ مدنیت کا سفر ہے، اس کے ارتقائی مراحل. اب ذرا ایک بات نوٹ کیجئے، جہاں تک مادی علوم کا اور فزیکل سائنسز کے ارتقاء کا تعلق ہے وہ سلسلہ تا حال جاری ہے اور تا قیام قیامت جاری رہے گا. ایک زمانے میں تصور کیجئے جب کسی انسان نے دو پتھر ٹکرا کر آگ نکالی ہوگی، وہ کتنا بڑا موجد ہوگا، انسانی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آیا ہوگا. آگ، اس کے بعد اب آگے انسان چلا، پھر بھاپ آئی، پھر بجلی آئی، اب وہ نیوکلیئر انرجی ہے، لیزر بیمز ہے، نہ معلوم کیا کیا ہے، اب تو جو کچھ ہے اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں. تو یہ سفر جو ہے یہ تو جاری ہے، یہ کسی درجے پر آ کر ختم نہیں ہوا. آج ہم سمجھ رہے ہیں کہ 200 برس پہلے کا انسان بڑا ناواقف تھا، اور اگر ابھی اس دنیا کی عمر ہے 200 برس اور اللہ کے علم میں، تو 200 برس بعد کا انسان ہمارے بارے میں سوچے گا کہ بڑے جاہل لوگ تھے، انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا. لیکن جہاں تک حکمت اور فلسفے کا تعلق ہے، یہ بات نوٹ کیجئے کہ اس کے بارے میں فلاسفہ کی اپنی شہادت یہ ہے کہ فکر، فلسفہ، حکمت، اس کے ذیل میں 1200 برس تاریخ انسانی کے بہت اہم ہے کہ انسان نے سوچنا شروع کیا 600 قبل مسیح سے، اور اس کی سوچ، اس کی حکمت، اس کے فلسفے کی تکمیل ہو گئی 600 بعد مسیح میں. یہ 1200 برس ایسے ہیں کہ ذہن انسانی، فکر انسانی، حکمت اور فلسفہ یہ انہی 1200 سالوں کے دوران جوان ہوا، پختگی کو پہنچا. چنانچہ 7ویں صدی عیسوی کے بعد نہ کوئی نیا فلسفہ وجود میں آیا ہے، نہ کوئی نیا مذہب وجود میں آیا ہے. جتنے فلسفے اس دور میں بڑی بھاری بھرکم اصطلاحات کے حوالے سے آتے ہیں، لاجیکل پازیٹیوزم اور ایگزسٹانشلزم اور امپیریسزم اور نہ معلوم کیا کیا، یہ سب کے سب ہندوستان میں، یونان میں، مختلف مواقع پر یہ فلسفے ایجاد ہو چکے. یہ جو ہے فکر انسانی کا میچیور ہو جانا، پروفیسر شریف صاحب نے اپنی کتاب میں بھی اسی کا ذکر کیا ہے، مجھ سے سب سے پہلے اس کا ذکر کیا تھا پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے. ایک روز میرے مطب گئی، آج سے کوئی 15 سال پہلے کی بات ہے، بیٹھے وہ کہنے لگے کہ میں حیران ہوں، یہ 600 برس ہے، 600 ادھر اور 600 ادھر، 1200 برس، انہی میں سارے مذاہب، سارے فلسفے، سارا فکر جو ہے وہ انہی میں ہوا، اس کے بعد کچھ نہیں. تو میں نے فوراً کہا کہ اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے ختم نبوت سے، کہ جب تک فکر انسانی عہد طفولیت میں تھا، اسے کچھ ہدایات دی جاتی رہیں، یہ کرو یہ نہ کرو. نوٹ کیجئے کہ تورات کی تعلیم کا خلاصہ ہے 10 کمانڈمنٹس, ہدایات. فہرست بنا کر دے دی گئی, یہ کرو یہ مت کرو. اس لیے کہ ابھی تحمل نہیں کر سکتا تھا ذہن انسانی کہ اسے حکمت پڑھایا جائے, اسے فلسفہ پڑھایا جائے, اسے وہ باطنی بصیرت عطا کی جائے. دیکھیے میں مثال دے دوں, جیسے آپ ابتدا میں تاریخ پڑھاتے تو واقعات جو ہیں بچوں کو یاد کراتے, فلاں سن میں یہ ہوا, فلاں سن میں یہ ہوا, فلاں کو شکست ہوئی, فلاں کو فتح ہوئی, اور جب بچے کا ذہن میچیور ہوتا ہے تو پھر اسے فلسفہ تاریخ پڑھاتے. وہ قوانین کیا ہے تمدن کے کہ جو عروج اور زوال کا سبب بنتے ہیں؟ قومیں گرتی ہیں تو کیوں گرتی ہیں, ابھرتی ہیں تو کیوں ابھرتی ہیں؟ بالکل وہی معاملہ ہے اس دین میں کہ ابتدا میں احکام دیے گئے, یہ کرو یہ مت کرو. اور یہ کب؟ 1300 قبل مسیح میں یہ 10 کمانڈمنٹس دے دیے گئے. ابھی فکر انسانی اتنا میچیور نہیں تھا کہ اسے حکمتیں پڑھائی جاتی کہ فلاں فعل کی کیا حکمت ہے, فلاں حکم میں کیا حکمت ہے, فلاں جس چیز سے روکا جا رہا ہے اس روکنے میں کیا مصلحت ہے. کچھ نہیں, یہ کرو, ڈوز اینڈ ڈونٹس. لیکن جیسے جیسے وہ ارتقائی مراحل طے ہوئے, آپ کو جن حضرات کو قرآن مجید سے مس ہے انہیں معلوم ہے کہ قرآن تورات کو کتاب کہتا ہے, انجیل کو حکمت کہتا ہے. یہ وہ وقت آیا ہے کہ اب حکمت بھی دی جانی شروع ہوئی, اور جب انسانی ذہن میچیور ہو گیا تو وہ ہدایت ربانی اپنی تکمیلی صورت میں ظاہر ہوئی, اور وہ ہے یہ قرآن حکیم, جو کتاب بھی ہے اور حکمت بھی ہے بیک وقت. اس میں یہ دونوں چیزیں اپنے نقطۂ عروج کو پہنچی, اور ہدایت ربانی اپنے اس نقطۂ عروج کو پہنچ کر اس کا سلسلہ ختم ہوا, اس کی تکمیل ہو گئی, اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا. غور کیجئے کہ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی, انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی, اور قرآن مجید سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی یہ کتاب دی گئی تھی, صحف ابراہیم و موسیٰ. انجیل اور تورات کے نام سے تحریف شدہ ہی صحیح کتابیں ہیں تو صحیح, صحیفہ ابراہیمی کا تو کہیں وجود بھی نہیں. اب سوچئے کہ اگر اللہ تعالی ان کتابوں کی بھی حفاظت کا ذمہ لیتا تو کیا ان میں تحریف ہو سکتی تھی؟ کہیں بھولے سے بھی ہاں نہ کہہ بیٹھیے کہ ایمان کے لالے پڑ جائیں گے. تو سوچئے کہ وجہ کیا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو حق ہے کہ وہ اللہ تعالی سے شکوہ کرے کہ ہمارے ساتھ یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں ہوا, ہم بھی تیری کتاب ہے, قرآن بھی تیری کتاب, اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہو لحافظون, اور ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا. سبب کیا ہے کہ در حقیقت وہ ابتدائی ایڈیشن تھے اس کتاب ہدایت کے. ہدایت خداوندی ابھی ارتقائی مراحل طے کر رہی تھی, معاذ اللہ, اس وجہ سے نہیں کہ علم خداوندی میں کوئی ارتقا ہے, معاذ اللہ, صبح معاذ اللہ, وہ کفر ہو جائے گا. علم خداوندی تو کامل ہے ازل سے, لیکن جس کو وہ علم دیا جانا ہے وہ ابھی ذہنی پختگی کے مراحل طے کر رہا ہے. وہ قافلہ آدمیت ابھی عہد طفولیت میں ہے, تاکہ جب وہ میچور ہوا تو الہدا دے دیا گیا, هو الذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. تو پہلا مظہر جو ہے تکمیل نبوت کا, وہ تکمیل ہدایت ہے کہ الہدا, جس کی حفاظت کا ذمہ لیا, انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں, آپ بھی غور کیجئے کہ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اگر اللہ نے نہ لیا ہوتا تو یقیناً ہم اس میں تحریف کر چکے ہوتے. ہم کم نہیں ہیں, حضور نے تو بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ مسلمانوں, تمہارے اندر وہ ساری گمراہیاں پیدا ہو کر رہیں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی, یہاں تک کہ اگر کوئی سابقہ امت گوہ کے بل میں گھسی ہے تم بھی گھسو گے, اور اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا
کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو تو تم میں بھی کوئی نہ کوئی شقی ایسا اٹھے گا. ایک بڑی ہی زوردار حدیث ہے، لَيَاتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْمَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، میری امت پر وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے، بالکل اسی طرح جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے سے مشابہ ہوتا ہے. تو کیا ہم باز آنے والے تھے؟ کیا ترجموں میں تحریفیں نہیں ہوئی؟ کیا تفسیروں میں تحریفیں نہیں ہوئی؟ آج کل بڑا خاص طور پر ایک تحریف کا تو بڑا چرچا ہو رہا ہے، کس کس طریقے سے تراجم میں، ٹیکسٹ میں نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، وہ کوئی ہمارا کمال نہیں، وہ تو ذمہ داری ہے اللہ کی. البتہ یہ کہ جہاں تک ہم کر سکتے تھے ہم نے کبھی نہیں چھوڑی. بقول علامہ اقبال، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق. تو پہلا منظر تو یہ گنیے، تکمیل نبوت کا، تکمیل ہدایت، الہدا، ہدایت کامل، اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. دوسرا منظر اب تمدن کے اعتبار سے آئیے، چونکہ مدنیت کا ارتقاء ہوا ہے اور اس کا جو ایک لازمی نتیجہ نکلتا ہے وہ سمجھ لیجئے، جیسے جیسے اجتماعیت میں ارتقاء ہوا، انفرادیت کا دائرہ سکڑتا چلا گیا اور اجتماعی نظام کی گرفت جو ہے انسانوں کی زندگیوں پر سخت سے سختر ہوتی چلی گئی. یہ بات ذرا قابل غور ہے، جب تک قبیلے کا بھی کوئی تصور نہیں تھا، ہر فرد جو ہے وہ جو چاہتا کرتا منمانی. ہمارے تو یہ طور طریقے ہیں، اب آدمی کے پاؤں میں بیڑیاں پڑنی شروع ہوئی کہ نہیں، ذاتی رجحان کچھ ہوا کرے لیکن قبیلے کا فیصلہ یہ. لہذا اب انسان کی آزادی کے اوپر یہ شکنجے کسے جانے شروع ہوئے، اس سے اور آگے بڑھے شہری ریاست. شہری ریاست کے معنی کیا ہے؟ پانچ قبیلے رہتے ہیں ایک شہر میں، تو ان کے آپس کے لین دین کے معاملات کچھ طے ہوں گے کہ نہیں، کوئی نہ کوئی دستور، خواہ کتنا ہی وہ پریمیٹیو فارم میں ہو، ان کے مابین طے ہوگا. میں مثال دیتا چلوں، حضور کے زمانے میں مکہ جو ہے وہ ایک قبیلے کا شہر تھا، تمدنی اعتبار سے وہ زیادہ پریمیٹیو تھا بنسبت مدینے کے. مکے میں صرف قریش تھے یا قریش کا کوئی حلیف رہ سکتا تھا، اور کوئی نہیں رہ سکتا، جب تک کہ کسی قرشی کا حلیف نہ ہو وہ مکے میں داخل نہیں ہو سکتا، وہ ایک قبیلے کا شہر. لیکن مدینے میں پانچ قبیلے آباد تھے، اوس اور خزرج جو اصل عرب قبائل ہیں یمن سے آئے تھے، اور بقیہ تین قبیلے یہود کے، پانچ قبیلے آباد. تمدنی اعتبار سے اگلے قدم پر تھا مدینہ، اور وہاں شاید آپ کے علم میں ہو، اور اگر نئی بات سامنے آئے گی تو آپ چونکیں گے، اوس اور خزرج کے مابین یہ طے تھا کہ ایک خزرجی کے مساوی ہیں تین اوسی، اگر اوسی قتل کیا جائے گا، قتل ہوگا خزرجی کے ہاتھوں، تو فرض کیجئے کہ 10,000 کی دیت ہے، تو اگر کہیں خزرجی قتل ہو گیا اوسی کے ہاتھوں تو 30,000 دینے پڑے گی. اب یہ طے ہے، اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا. کوئی نوجوان جو ہے اوسی قبیلے کا، اگر اس کا خون جوش کھا رہا ہے کہ یہ کیوں ہم نے ذلت قبول کی ہے، قبیلے کا فیصلہ ہے، اسے ماننا پڑے گا. معلوم ہوا کہ جیسے جیسے تمدن کا ارتقاء ہوا، انفرادیت کا دائرہ سکڑا، اجتماعیت کی گرفت مضبوط ہوئی. اب جب تمدن یہاں تک پہنچا، امپائرز، دی رومن امپائر، دی پرشین امپائر، اور میں یہاں پھر سیرت النبی ہی سے بیان کر دوں کہ کئی سو برس سے جب حضور کا کی بعثت ہوئی ہے، تو کئی سو برس سے ان دو عظیم امپائرز کے مابین تاریخ جھولا جھول رہی تھی. کبھی رومی آگے بڑھتے تھے، ایرانیوں کو دھکیل دیتے تھے، کبھی ایرانی آگے بڑھتے تھے، رومیوں کو یورپ کی طرف دھکیل دیتے تھے. شاید دین منتقل ہوا ہو، قرآن مجید میں ایک سورہ روم ہے اور اس کا آغاز ہو رہا اسی فینومینن کے ذکر سے، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. رومی قریب کی زمین میں مغلوب ہو گئے ہیں، لیکن وہ اس مغلوبیت کے بعد جلد ہی غالب آ جائیں گے، فی بضع سنین، یہ جو امپائرز ہیں آپ تصور کیجئے، ان میں اب انسانوں کے اوپر شکنجے جو ہے کس قدر سخت کسے گئے، طبقات بن گئے، عوام الناس کچلے جا رہے ہیں، ٹیکسوں کے بوجھ تلے، اور بادشاہ اور اس کے حواری عیش کر رہے ہیں، فیوڈل لارڈز ہیں وہ مالک بنے ہوئے ہیں، باقی انسان ان کے کمی کاری کی حیثیت رکھتے ہیں، چاہے وہ اہل حرفت ہو، چاہے وہ مزدوری کرنے والے ہو، چاہے زراعت پیشہ ہو، ان سب کی حیثیت جو ہے وہ غلاموں کی، مملوکوں کی، فیوڈل لارڈ وہ مالک، اور اس کے ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں عوام، اور لاکھوں کی سٹینڈنگ آرمیز کھڑی ہوئی ہیں، چاہے وہ رومی سلطنت ہو اور چاہے ایرانی سلطنت ہو، اور ان کے بل پر بادشاہت کے تخت جو ہے وہ جمے ہوئے ہیں. اس سے آگے بڑھ کر جو ہمارا دور ہے اس کا بھی تصور کر لیجئے، اس اجتماعیت کی گرفت اور مضبوط ہوئی، کانسیپٹ آف سٹیٹ، ایک ہماگیر تصور، ریاست، ریاست کا ایک نظریہ، ریاست کی ایک اساس، اور جو کوئی اس میں رہ رہا ہے اسے اس نظریے کو ماننا ہوگا، اس کو اس پورے شکنجے کے اندر کسنا قبول کرنا پڑے گا. میں اس کی مثال دے دوں، فرض کیجئے کہ ایک نظام تعلیم ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ حکومت کے اختیار میں ہے، عوام کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں اپنے بچوں کو اس نظام تعلیم کے حوالے کرنے کے بعد. اب وہ جو کچھ نظام تعلیم بنائے گا وہ بنیں گے، آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے، آپ کے ذوق کو کوئی دخل نہیں ہے. آخر انگریز نے یہی تو کیا تھا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی، اور گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. آج سے 50 برس پہلے تک، 40 برس پہلے تک ایک امکان تھا کہ آپ اپنے بچے کو اسکول میں داخل نہ کرائیں. ہمارے ہاں علماء دین نے وہ رائے اختیار کی کہ قال اللہ و قال رسول کے حصار میں رہیں گے، نہ انگریزی پڑھیں گے نہ انگریزی علوم پڑھیں گے. اس وقت تک تو پھر بھی ممکن ہو گیا، آج آپ کیا کریں گے؟ اس لیے کہ بچے کو آپ کسی غار میں بند کر کے نہیں رکھ سکتے، وہ سڑک پر نکلے گا، ریڈیو سنے گا، چائے کے کھوکے پر اسے ٹیلی ویژن نظر آئے گا، اخبارات میں ایک سیلاب ہے فکر کا، وہ اس کی زد میں ہے. آپ کا بچہ جو ہے اسے کسی خاص رخ پر ڈھالنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ پورا اجتماعی نظام ہے جو ایک سیلاب میں اسے بہا لیے چلا جا رہا ہے جدھر اس کا رخ. اس طرح بے بس ہو کر رہ گیا ہے آج کا انسان. اسی طرح نوٹ کیجئے، اس اجتماعی نظام میں اگر عدم توازن پیدا ہو جائے کسی بھی پہلو سے، اس کے نتیجے میں طبقاتی تقسیم پیدا ہوتی ہے، ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم، یہ واقعی ہے، غلط نہیں ہے، اس کو آپ محض کوئی وہم نہیں کہہ سکتے، ہوتی ہے. اور اس کی نشاندہی کرنے والے سب سے پہلے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں رحمت اللہ علیہ. انہوں نے فلسفہ اتفاقات میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے کہ جب کسی معاشرے میں تقسیم دولت کا نظام غلط ہو جاتا ہے تو ایک طرف تو لوگ محروم ہوتے چلے جاتے ہیں اور عوام کی اکثریت جو ہے ڈھور ڈنگر بن کر رہ جاتی ہے، وہ کولو کے بیل ہے یا بار برداری کے جانور، صبح سے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت، اور اس کے بعد بھی بمشکل دو وقت کی روٹی، اور ایک طرف وہ ہے جن کے پاس دولت کے انبار لگنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ کفر کی وجہ طرف جاتے ہیں فقر کی وجہ سے. کاد الفقر ان یکون کفرا، حضور نے فرمایا کہ فقر تو کفر کے قریب تک لے جانے والی شے ہے. عوام الناس کفر تک جائیں گے فقر کے باعث، اور وہ خواص ان کی عیاشیوں کی وجہ سے، ان کی دولت کی فراوانی جو ہے وہ انہیں کفر تک لے جائے گی. یہ دو دھاری تلوار ہے کسی نظام کا غلط ہو جانا، ظالمانہ ہو جانا. اب اگر وہ نظام درست نہ ہو، جان لیجئے آج کے اس دور میں تو انسان کا انفرادی سطح پر، سوائے اس کے کہ انسان عمل کرے حضور کے اس قول پر صلی اللہ علیہ وسلم، ایک زمانہ آئے گا کہ کسی مومن کے لیے اس کی بہترین متاع وہ بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ کہیں پہاڑوں کی کھو میں چلا جائے گا. اس لیے کہ تمدن کا میدان اتنا فاسد ہو چکا ہوگا کہ اس کی چھاپ پڑے ہی پڑے، اس کے لیے کسی طرح ممکن نہ ہوگا اپنے ایمان کو اور اپنے آئندہ نسل کے دین اور ایمان کو بچانا. یہ ہے وہ دور. اس کے اعتبار سے سمجھیے کہ اس دور کی اصل ضرورت یہ تھی کہ ایک عادلانہ معتدل متوازن نظام زندگی انسان کو عطا کیا جائے، وہ اجتماعی نظام جس میں کسی طبقے پر ظلم نہ ہو، جس میں کہیں بھی وہ میزان جو ہے وہ جس کا سورہ حدید میں ذکر ہے، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا بینات کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، کھلی کھلی نشانیوں کے ساتھ، اور ان کے ساتھ نازل فرمائی کتاب بھی میزان بھی. اور میزان کس لیے اتاری؟ کیا صرف اس لیے اتاری کہ اس کی مدح سرائی کی جائے، اس پر مقالات لکھ کر پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لی جائیں، اس کی محض تلاوت کر لی جائے؟ وہ میزان اس لیے اتاری کہ اس کو نصب کیا جائے، ہر ایک کو اسی میں تل کر ملے جو اس کا جائز حق ہے. لے یقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ قائم ہوں عدل و انصاف پر. وانزلنا الحدید، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فیہ باسن شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے، اس سے اسلحہ جنگ بنتا ہے. ومنافع للناس، اور لوگوں کے لیے کچھ دوسری منفعتیں بھی ہیں، اس سے چمٹا بھی بنا لیتے ہیں، توا اور پھکنی بھی بن جاتی ہے، لیکن حقیقت میں وہ اترا ہے فیہ باسن شدید. اور کس لیے؟ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اور اس لیے کہ اللہ دیکھے کہ کون ہے اس کے وہ وفادار بندے جو غیب میں ہونے کے باوجود اس میزان عدل کو نافذ اور نصب کرنے کے لیے اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس نظام عدل کو نصب کرنا. رسولوں کا مقصد بعثت کیا ہے؟ کہ وہ عدل جو لے کر آئے ہیں اسے نافذ کریں. اور وہ نظام عدل ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مکمل ضابطہ حیات کی شکل میں اترا ہے، عطا کیا گیا ہے. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ہم نے دین حق دیا ہے، وہ نظام عدل اجتماعی عطا فرمایا ہے جس میں عورت اور مرد کا بھی توازن ہے کہ کس کے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض، جس میں فرد اور اجتماعیت کا بھی توازن ہے، جس میں محنت اور سرمایہ کا بھی توازن ہے. یہ تین ڈائمنشنز ہیں اجتماعیات انسانیہ کے، یہ تین ابعاد ثلاثہ ہیں جو بڑے پیچیدہ ہیں. مرد اور عورت کے درمیان توازن ختم ہو جائے، یا ادھر جھک جائے گی ڈنڈی یا ادھر جھک جائے گی، یا تو عورت کی حیثیت ہو جائے گی ملکیت اور بھیڑ بکری کی، جوتی کی نوک ہمارے عام محاورے میں، اور یا عورت کامل مساوات کا دعویٰ لے کر سامنے آ کھڑی ہوگی اور وہ کلیوپیٹرا کا روپ دھار کر قوموں کی قسمت کی لٹیا ڈبوئے گی. یہ دو انتہائیں ہیں جو ہوتی رہیں. یا یہ کہ فرد اور اجتماعیت کے مابین عدم توازن ہوگا، یا وہ مادر پدر آزادی ہوگی جو مغرب میں نظر آ رہی ہے، اور یا وہ ٹوٹلیٹیرین سٹیٹ قائم ہوگی جو آپ کو کمیونسٹ ممالک میں نظر آ رہی ہے، یا ادھر یا ادھر، یا جبر کی انتہا ہے، اور یہ آزادی وہ ہے کہ جو کسی حدود اور قیود کو جانتی ہی نہیں. کسی طریقے سے سرمایہ اور محنت، یا محنت کو کچل دیا جائے گا اور سرمایہ دار کو تحفظ دیا جائے گا، اور یا یہ ہے کہ سرمایہ دار پھر آئے گا. تو اقبال نے جو کہا کہ طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہے پرویزی، مزدور اگر ابھرے گا تو وہ سرمایہ دار کو کچل کر رکھ دے. یہ دو ہر طرف، یہ تین جو ہے ہمارے پیچیدہ پرابلمس، ان تینوں کا متوازن اور معتدل اور تینوں کے ضمن میں اعلیٰ ترین اقدار کو ایک نظام میں سمو کر اسے دین حق کا نام دے کر وہ عطا کیا گیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرض منصبی یہ قرار پایا کہ اسے غالب کیجئے. نظام تو وہی ہے جو غالب ہو، کتابوں میں لکھا ہوا نظام تو بیکار ہے، کتابوں میں لکھا ہوا نظام تو بہت اعلیٰ نظام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 برس پہلے افلاطون بھی دے گیا تھا ریپبلک، آج تک وہ کتاب زندہ ہے تو آخر کچھ جان اس میں ہے تو زندہ ہے، کوئی اس کے اندر عقل کی بنیاد ہے، استدلال کی کوئی طاقت ہے تو زندہ ہے، لیکن یہ کہ وہ ایک بس ایک یوٹوپیا ہے، ایک خیالی جنت ہے، جب تک کہ اس نظام کو برپا نہ کیا جائے، قائم نہ کیا جائے، نافذ نہ کیا جائے، اس کو چلا کر دکھا نہ دیا جائے، اس وقت تک وہ حجت نہیں بنے گا، اتمام حجت نہیں ہوگی، آج کے اس دور کے لیے نوع انسانی پر اتمام حجت صرف اس صورت میں ہو سکتی تھی کہ نہ صرف یہ کہ جو الہدا اللہ نے حضور کو دی وہ کتاب ہدایت قرآن مجید، اس کی تبلیغ کا حق ادا ہو جائے، بلکہ جو دین حق دیا گیا ہے اس کے بھی اس کو بھی بتمام و کمال قائم اور نافذ کر کے دکھا دیا جائے، اور یہ ہے وہ کارنامہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مظہر تکمیل رسالت ہے، مظہر تکمیل نبوت، قرآن مجید میں ہدایت کا کامل ہو جانا، اور مظہر تکمیل رسالت دین حق کا کامل ہونا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور وہ صرف نظری طور پر نہیں بالفعل اس کا قائم ہو جانا، غالب ہو جانا، نافذ ہو جانا، اور اس کی برکات کا وہ ظہور کہ جس کو دنیا دیکھ لے کہ یہ ہے اعلیٰ ترین نظام، یہ ہے بہترین معاشرہ، یہ ہے متوازن ترین سوسائٹی، یہ ہے وہ کہ جس میں توازن ہے سرمایہ اور محنت کے مابین بھی، اور مرد اور عورت کے مابین بھی، اور فرد اور اجتماعیت کے مابین بھی، جب تک کہ یہ کام نہ ہو اتمام حجت نہیں ہوتا، یہ جو معاملہ ہے اب اس کو سمجھیے، دین کو قائم کرنا، یہ عام جو ہمارا تصور تبلیغ ہے یہ اس سے ذرا مختلف کام ہے، تبلیغ کا تصور ہے پہنچا دینا، بات ختم ہوئی، وما علینا الا البلاغ، ہمارے ہاں ہر مقرر یہ کرتا ہے یا تقریر کی، وما علینا الا البلاغ، معلوم ہوا میں تو فارغ ہوا، میرا جو فرض تھا میں نے ادا کر دیا، لیکن رسالت اور اس اتمام رسالت، تکمیل رسالت کا مظہر، نظام کو قائم کرنا، اس کے لیے ایک انقلابی جدوجہد کی ضرورت ہے، محض تبلیغی جدوجہد سے وہ کام نہ آج تک ہوا ہے نہ کبھی ہوگا، میں اس بات کو ذرا واضح کر دینا چاہتا ہوں، اس کے بغیر سیرت النبی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی، وہ ٹھوکرے کھائیں گے لوگ، اور بڑے بڑے لوگ، ٹائن بھی نے ایسی ٹھوکر کھائی ہے، اس نے ایک جملہ کہا حضور کے بارے میں، محمد فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹس مین، ایک نبی کی حیثیت سے تو محمد ناکام ہو گئے، البتہ ایک مدبر اور سیاست دان کی حیثیت سے کامیاب ہوئے، اس میں جو زہر ہے بجھا ہوا اس کو سمجھ لیجئے، کہ ان کا ایک تصور نبوت ہے اور ان کا آئیڈیل جو ہے وہ حضرت مسیح ہے، حضرت یحییٰ ہے، حضرت مسیح کے ہاتھ میں کبھی تلوار نظر نہیں آئی، حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں تلوار نظر نہیں آئی، وہ دونوں مبلغ ہیں، مزکی ہیں، مربی ہیں، باعث ہیں، باقی سارے کھاتے پورے، لیکن یہ کہ کوئی انقلابی جدوجہد کا نقشہ جو ہے ان کی زندگیوں میں نہیں ہے، لہذا ان کا تصور نبوت وہیں تک ہے، حضور کی زندگی میں وہ نظر آتا ہے صرف مکے میں، دعوت، تبلیغ، تلقین، تربیت، تزکیہ، نصیحت، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہی کام ہو رہا ہے 13 برس تک، نہ کوئی تلوار ہے، نہ کوئی تصادم ہے، تو وہ کہتا ہے کہ وہاں تو ناکام ہو گئے، وہاں سے تو بھاگنا پڑا، بقول ان کے نقل کفر، کفر نہ باشد، وہ ہجرت کا ترجمہ بھی فلائٹ کرتے ہیں، فرار، مکے سے فرار ہوا، لیکن مدینہ میں آتے ہی حضور کی کچھ اور شان نمایاں ہو رہی ہے، اب وہ ایک مدبر ہے، ایک سیاست دان ہے، آتے ہی انہوں نے یہودیوں کو جکڑ لیا ہے معاہدوں کے اندر، آتے ہی انہوں نے چھاپے مار دستے بھیجنے شروع کر دیے ہیں، تجارت کی جتنی شاہراہیں تھیں قریش کی ان سب کو مقبوض بنا دیا ہے، اس کے بعد جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، اب وہ سپہ سالار ہیں، ان کے ہاتھ میں تلوار ہے، علم ہے، اب یہ نقشہ کچھ اور ہے. اس نے یہ کہا کہ وہاں وہ ناکام ہوئے، ہی فیلڈ ایز اے پروفٹ بٹ ہی سکسیڈیڈ ایز اے اسٹیٹس مین. اور اسی جملے سے یوں سمجھیے کہ رہنمائی اخذ کر کے انگلستان کے پروفیسر منگومری واٹ دو کتابیں لکھ دیں سیرت پر، علیحدہ علیحدہ والیومز، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ. اصل میں علیحدہ وہ کنٹراسٹ شو کرنا چاہتا ہے، یہ دو محمد ہیں، ایک نہیں ہے، یہ مکے کے محمد کچھ اور ہیں، مدینے کے والے کچھ اور ہیں. اور بظاہر اس نے بڑی تعریفیں کی ہیں حضور کی، لیکن یہ وہ شوگر کوٹڈ پلز ہیں جو ہمارے ذہنوں کو مسموم کرتی ہیں کہ حضور کا جو مدنی دور ہے وہ نبوت اور رسالت سے مناسبت نہیں رکھتا، اس کا تعلق جو ہے وہ تو سیاست ہے. حضور بڑے دور اندیش، بڑے معاملہ فہم، بڑی پیش بینی فرمانے والے، بڑے نقشہ بنانے والے، پلاننگ کرنے والے، بڑے انسان شناس، بڑے موقع شناس، یہ ساری سپرلیٹیوز جو ہے اس نے استعمال کر دی. اور ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی تعریف کر رہا ہے، اور سیرت کانفرنس ہوتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے اس سے سیرت سمجھنے کے لیے، منگومری واٹ سے. ہمیں یہ معلوم نہیں کہ کس قدر فکل انداز میں وہ جڑیں کاٹ رہا ہے، کہ وہ در حقیقت یہ دو محمد علیحدہ دکھانا چاہتا ہے. اصل سبب کیا ہے؟ نبوت اور تکمیل نبوت کا فرق واضح نہیں ہے، رسالت اور تکمیل رسالت جو ہے اس کے فرق کو وہ نہیں سمجھ پائے. کہ تکمیل رسالت کا منصب ہے اس دین حق کو غالب کرنا، اور غالب کرنے میں ظاہر بات ہے کہ جد و جہد کی نوعیت بدلے گی. یہ ایک انقلابی مشن بن گیا ہے، اب یہ صرف تبلیغی مشن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں بھی کہیں آپ کو کوئی نظام لانا ہے وہاں خلا تو نہیں ہے، کوئی نہ کوئی نظام تو موجود ہے، اور جو نظام ہے اس کے ساتھ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے، مفادات ہیں، چودراہٹیں ہیں، سیادتیں ہیں، قیادتیں ہیں، مراعات یافتہ طبقات ہیں. دیکھیے وہ ملکہ سبا نے کیسی پیاری بات کہی تھی جب اس نے کہا تھا کہ یہ سلیمان کا خط آ گیا ہے میرے پاس، اور اے میرے درباریوں بتاؤ اب کیا کیا جائے. ان الملوک اذا دخلوا قرية جعلوا عزة اهلها اذلة. جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو جو اس کے زیادہ عزت والے ہوتے ہیں ان کو وہ نیچے کر دیتے ہیں. انگریز جب آیا تو ہندوستان کے تمام شریف گھرانوں کو اس نے نیچا کیا، اور تمام وہ لوگ جن میں غیرت نہیں تھی انہیں اوپر اٹھایا. یہ اس نے ہماری قدر توڑی، جن لوگوں میں دینی اور قومی غیرت تھی وہ کونوں میں بیٹھتے چلے گئے، اور جنہوں نے بڑھ کر چاپلوسیاں کی ہیں انہیں آگے بڑھا کر خطابات دیے گئے. آج ہمارے معاشرے کو ایک بہت بڑا کرائسس جو ہے وہ اسی وجہ سے اس سے وہ دو چار ہے کہ تلپٹ ہو گیا تھا ہمارا پورا نظام. شرفا کے لیے زندگی گزارنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا، اور جن لوگوں میں غیرت نہیں تھی وہ آگے بڑھے جو قارون صفت تھے، اور وہی آج قارونوں کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. قارون کون تھا؟ من قوم موسیٰ، سورہ قصد میں ذکر ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑا خان بہادر، بہت بڑا خطاب یافتہ، بنی اسرائیل میں سے ہونے کے باوجود فرعون کا بڑا لاڈلا. اس نے جو دولت بنائی وہ دولت بھی اتنی کہ اس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بھی بڑے تنو مند لوگوں کی ایک جماعت درکار ہوتی تھی. یہ ہوتا ہے ہمیشہ کہ قوموں میں سے غداروں کو نکال کر انہیں اوپر لایا جاتا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس نظام کو ذرا آپ ہلائیں گے، آخر کوئی پودا بھی اکھاڑنا ہو تو اسے ہلانا پڑتا ہے پہلے، اس کی جڑیں ہیں. جیسے اس نظام کو آپ ہلائیں گے آنچ آئے گی اس ویسٹڈ انٹرسٹ پر، ان مفادات پر، ان پر کے جو استحصال کر رہے ہیں، جو اپنے اثر حق سے زائد لے رہے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو کچلا ہوا ہے اپنے مفادات تلے، وہ کبھی گوارا نہیں کریں گے. اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس سے جو کہلوایا، نظام کوہنا کے پاس بانو یہ معرض انقلاب میں ہے، ہوش میں آؤ، جاگو، اپنے مفادات کا تحفظ کرو، اس لیے کہ انقلاب آئے گا تو تمہاری چودراہٹیں اور تمہاری سیادتیں اور تمہاری قیادتیں اور تمہاری مراعات یہ سب کی سب ختم ہو جائے گی. لہذا انقلاب کے لیے جان لیجئے کہ دعوت اول تو یہ کہ دعوت و تبلیغ کا انداز بھی جدا ہوتا ہے. انقلابی دعوت اور ہے، تبلیغی دعوت اور ہے. مجھے اپنے جملے سے وہ اشعار یاد آ گئے علامہ اقبال کے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. دیکھیے ایک تبلیغ ہے مثلاً عیسائیت کی تبلیغ، اس سے زیادہ آسان کام دنیا میں اور کوئی نہیں، سمجھ لیجئے. اس لیے کہ عیسائیت جو ہے وہ مذہب کا ایک بڑا مکمل نمونہ ہے اس اعتبار سے کہ اس میں صرف عقیدہ ہی عقیدہ ہے اور کچھ ہے ہی نہیں، کوئی قانون ہی نہیں، نہ کوئی شے واجب نہ کوئی شے حرام، کوئی قیود نہیں، کوئی حدود نہیں، کوئی پابندیاں نہیں. میں یہ کہا کرتا ہوں، آپ سوچئے کہ خیر ہم تو پیدائشی مسلمان ہیں، نماز نہ پڑھیں تب بھی مسلمان، بلکہ مسلمانوں کے لیڈر بن جائے. لیکن یہ ہے کہ کسی شخص کو آج اگر اسلام قبول کرنا ہو تو اسے 10 دفعہ سوچنا پڑے گا کہ دن میں 5 نمازیں پڑھنی ہوگی، سال میں 29-30 روزے رکھنے ہوں گے، اور وہ روزے جون میں بھی آ سکتے اور آئے ہوئے ہمارے سر پر، اور اتنی زکات دینی ہوگی. تو وہ تو 10 دفعہ سوچے گا. اگر شراب کا رسیا ہے تو سوچے گا کہ نہیں شراب چھوڑنی ہوگی. عیسائی ہونے میں کیا لگے، نہ ہیڑ نہ پھٹکڑے، صرف عقیدہ بدلنا ہے، باقی کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں، نہ کوئی حرام نہ کچھ واجب، ایک موریلٹی ہے، ایک عام اخلاقی تعلیم ہے. وہ موریلٹی تو کامن فیکٹر ہے پوری دنیا میں، لیکن مذہب کی طرف سے کوئی پابندی. تو اب عیسائیت کی تبلیغ جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ زمین ہی زمین پر پھیلتی چلی جائے گی. میں اس کی تشبیہ دیا کرتا ہوں جیسے کہ ایک بیل ہوتی ہے، وہ زمین ہی پر پھیلتی ہے، اس کے اوپر اٹھنے کا سوال ہی نہیں، ریڑھ کی ہڈی ہے ہی نہیں. لیکن ذرا ایک کمیونسٹ کی تبلیغ کا تصور کیجئے، اس کے پاس تو ایک نظام ہے، اس نظام کو قائم کرنے کے لیے تبلیغ کر رہا ہے. تو تبلیغ اس کی بھی ہے ایک عیسائی مبلغ کی، اور تبلیغ ایک اشتراکی کی بھی ہے، یہ زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ تبلیغ ہے ریولیوشن اورینٹڈ تبلیغ، وہ تبلیغ ہے خالص مذہبی تبلیغ. یہاں غور کیجئے کہ محمد الرسول اللہ کی سیرت کو دیکھیے تو تبلیغ بھی ہے دعوت بھی ہے، لیکن یہ تبلیغ اور دعوت ابتدا ہی سے انقلابی رخ پر ہے. یہ وہ ہے کہ جس کو سورہ فتح کے آخر میں تشبیہ دی گئی، بڑی پیاری تشبیہ ہے، کیونکہ میں نے ابھی بیل کا لفظ استعمال کیا تو ایک بیل میں اور ایک درخت میں یہی تو فرق ہے. درخت کا پودا جو ہے آم کی گٹھلی پھوٹی 2 پتے نکلے، ذرا اوپر جائے گا، وہ اوپر جائے گا زمین پہ نہیں پھیلے گا، اس لیے کہ اس کی تو سرشت میں ہے اوپر اٹھنا. یہ ہے مثال جو دی گئی قرآن مجید میں سورہ فتح میں، کا زرع اخرج شطأه فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقه، وہ اپنی نال پر کھڑا ہوتا ہے. یہ ہے درخت. مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء، وہ شجر طیبہ جس کی جڑ جو ہے وہ زمین میں گڑی ہوئی ہے، مضبوطی کے ساتھ جمی ہوئی ہے، اور اس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. ایک ہے وہ بیل جو زمین ہی پر پھیلتی چلی جا رہی ہے. یہ فرق ہے انقلابی تبلیغ اور مذہبی تبلیغ. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ انقلابی تبلیغ. انقلابی تبلیغ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو اس کو قبول کرے انہیں آرگنائز کرو، بنیادیں مرسوس بناؤ، اس لیے کہ جب تک آرگنائز نہیں ہوگا انقلاب نہیں لا سکتے. اگر منتشر گروہ ہے، ہجوم ہے، وہ جو اقبال نے عید پر جو شعر کہا ہے، عید آزادہ شکوہ ملک و دین، عید محکومہ ہجوم مومنی، تو ہجوم مومنی سے تو انقلاب نہیں آئے گا. اس کے لیے تو بہت ڈسپلن قوت چاہیے. ڈسپلن بھی ایسا کہ دیر از ناٹ ٹو ریزن بھائی، دیر از بٹ ٹو ڈو اینڈ ڈائی. فسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیوں نہیں؟ مانا ہے اللہ کو، مانا ہے رسول کو. جب مانا ہے تو کیوں کا اختیار ختم ہو چکا. دیکھیے کتنا پیارا انداز ہے سورہ بقرہ میں، جب سود کی حرمت والی آیت نازل ہوئی تو کچھ لوگ تھے آخر بقرات اور سقرات ہر دور میں رہے، آج بھی ہیں، تو بڑے بڑے بقرات تھے، انہوں نے اعتراض وارد کیا. قالوا انما البيع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ یہ بیع جو ہے خرید و فروخت یہ بھی تو ربا ہے. 10 روپے کی چیز خریدی، 12 میں بیچ دی، 2 بچ گئے کہ نہیں؟ تو 10 کسی کو دے کر 2 مہینے کے بعد 12 لے لیے تو کون سی قیامت آ گئی؟ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بڑی عقلی دلیل ہے. قرآن مجید نے، یا یوں کہیے اللہ نے، اس کی عقلی اعتراض کا جواب عقلی نہیں دیا، نقلی دیا. نقل پر وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے بیع کو حلال کیا ہے، ربا کو حرام کیا ہے. تم کون ہو پوچھنے والے؟ تم یہ بتاؤ، اللہ کو مانتے ہو؟ محمد کو مانتے ہو کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ یہ دونوں باتیں ماننی تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے پوچھنے کا کہ کیوں. جو اللہ نے حکم دیا وہ ماننا ہوگا، اور اگر اللہ کو نہیں مانتے یا محمد کو نہیں مانتے تو پھر اس پر بات ہوگی، ربا پر بات آتی ہے. تو غلط جو ہے تربیت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک سوال کا عقلی جواب دیا جاتا تو اور 10 سوال سامنے آتے. نپتی ایون ان دی بڈ، بات کو وہیں ختم کرو. اگر تو مانتے ہو اللہ کو اور اس کے رسول کو تو جو وہ فرمائیں گے ماننا پڑے گا. یہ ہے سموتات فسما ہوا تیو. تیسری چیز انقلابی پروسیس میں ہوتی ہے تربیت. اس لیے کہ اگر کارکن ٹرین نہیں ہے تو وہ تو وقت پر آ کر جو اصل مرحلہ ہے ہو سکتا ہے کہ پیٹ دکھا جائے. ان کو پختہ کرنا ہے. اگرچہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ان کی تربیت اور ٹریننگ کی نوعیت جو ہے وہ انقلاب کی نوعیت کے مطابق ہوگی. اگر لانا ہے اشتراکی انقلاب تو ظاہر بات ہے روحانی تزکیے کی کوئی ضرورت نہیں، پاگل پن ہوگا کہ ان کے اخلاق اور روحانیت جو ہے اس کو پروان چڑھایا جائے، پاگل پن. ایک مادی انقلاب لانا ہے، مادی تربیت کرو. اور اگر انقلاب لانا ہے وہ جو محمد الرسول اللہ لے کر آئے، جس کے اندر اخلاق اور روحانیت کے برگ و بار آنے ہیں، جس سے وہ امت وجود میں آنی ہے جس کے بارے میں دشمنوں نے گواہی دی، ہم روحبان باللیل وفرسان بالنہار. یہ عجیب لوگ ہیں، یہ ایرانی جاسوسوں نے جا کر رستم کو خبر دی تھی. یہ عجیب لوگ ہیں، یہ رات کو راہب نظر آتے ہیں، مسلوں پر کھڑے ہیں، سجدوں میں گرے ہیں، ان کے آنسوؤں سے ان کی سجدہ گاہیں تر ہو جاتی ہیں. اور یقین نہیں آتا کہ وہی لوگ صبح کے وقت گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے ہوتے ہیں. دنیا نے راہب بھی دیکھے تھے پہلے، لیکن وہ دن کے بھی راہب، رات کے بھی راہب، انہیں کبھی گھوڑے کی پیٹھ پر مسلح نہیں دیکھا جا سکتا. اور فوجیں انہوں نے بڑی دیکھی تھی. آخر سلطنت کسرا کی جو فوجی طاقت ہے اس کا تصور کیجئے، لاکھوں کی فوجیں، لیکن وہ فوج رات کا جہاں رات کے وقت پڑاؤ ہو جائے تو آس پاس کے علاقے کی کسی عورت کی عصمت کا محفوظ رہنا معجزہ. یہاں کیا نقشہ ہے؟ یہاں رات کو معلوم ہوتا راہب خانہ ہے، فوج کا پڑاؤ نہیں ہے، اور دن میں معلوم ہوتا ہے کہ یہی ہے کہ جن کے ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے. تو یہ جو جماعت جو تربیت دی ہے محمد الرسول اللہ نے، اس میں وہ روحانی اور اخلاقی تربیت لازمی ہے. یہ نہیں ہوگی تو وہ انقلاب نہیں آئے گا جو محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اقبال نے ایک شعر میں بڑی خوبصورتی سے سمویا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چوٹی کے اشعار میں شمار ہونے کے قابل ہے یہ شعر. با نشے درویشی در ساز و دمادم زن، تو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن. ایک ایک مصرے میں یوں سمجھیے کہ معنی کا ایک سمندر ہے کہ جو بند ہو گیا. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ درویشی کا نشہ جو ہے اس کے ساتھ سازگاری پیدا کرو. ریاضت، عبادت، تقوی، زہد، اللہ کے ساتھ محبت، ترجیح آخرت، یہ دلوں کے اندر رس بس جائے. اگر یہ نہیں ہے تو یوں سمجھو کہ جیسے کچی ریت کا اگر گولا بنا کر دے مارو گے تو شیشے پر بھی لگے گا تو شیشہ کھڑا رہ جائے گا اور ریت بکھر جائے گی. ہاں اسے آگ میں ذرا ڈالو اور تپاؤ, پختہ کرو اسے. بان اشے درویشی درساز دمادم زن تو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. پختہ ہو جاؤ تو پھر اپنے آپ کو سلطنت جم پر دے مارو. دیکھیے دونوں افراد و تفرید کی نفی ہو گئی. اگر تو کوئی چاہتا انقلاب برپا کر دے بغیر اس تربیت کے تو پاگل احمق, اور اگر کوئی چاہتا یہ تربیت ہی کرتا رہے انقلاب سامنے ہو ہی نہ تو وہ بھی بس مارچ ٹائم کر رہا ہے. مارچ کرنے کا پروگرام نہیں ہے, مارچ ٹائم ہے, موونگ ان اے سرکل. یہ دونوں انتہائیں آپ کو نظر آ جائیں گی اپنے ماحول میں, صرف آنکھیں کھول کر دیکھنے کی بات ہے کہ کہیں بعد ٹائم ہو رہا ہے اور کہیں تیزی سے آگے بڑھ کر چاہتے ہیں. ایک جلوس نکلا ہوا نظام مصطفیٰ کا اور نماز جو ہے عصر کی وہ جا رہی ہے, مغرب کی نماز جا رہی ہے. جوش میں آ کر گریبان کھول کر گولیاں کھا لیں گے. وہ مسجد شہید گنج ہو یا کوئی اور مسجد ہو, مسجد یکشب بھی ہے لاہور میں, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے, اور من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا تھا. یا یہ ہے یا وہ ہے, اور دونوں چیزوں کو جمع کیجئے تو ہے وہ انقلاب محمدی کا راستہ صلی اللہ علیہ وسلم. با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن تو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن. یہ ہے دوسرا انقلابی مرحلہ. البتہ اس سلطنت جم پر اپنے آپ کو دے مارنے کا بھی یہ کوئی ایک مرحلہ نہیں, اس کے بھی تین فیزز ہیں. پہلا فیز بڑا کٹھن, بڑا اہم, بڑا صبر آزما, جسے آپ کہتے ہیں پیسیو ریزسٹنس. مارے کھاؤ, ہاتھ مت اٹھاؤ, جھیلو, برداشت کرو, صبر کرو, جواب میں تمہاری زبان سے بھی کوئی برا کلمہ نہ نکلے, گالیاں کھا کر دعائیں دو, پتھر کھا کر پھول پیش کرو. یہ ذہن میں رکھیے, ہر انقلابی جدوجہد میں اس مرحلے کا ہونا ناگزیر ہے, ورنہ وہ انقلابی طاقت جو ہے وہ کچل دی جاتی ہے فوراً. جو حاکم قوت ہے اس وقت کی, جو غالب نظام ہے, اسے ذرا بہانہ مل جائے صحیح کہ یہ لوگ وائلنٹ ہیں, وہ تو کچل کر رکھ دیں گے. لہذا عدم تشدد, یہ ہے پہلا مرحلہ تصادم کا. تصادم تو ہے لیکن مارے کھاؤ پیسیو ریزسٹنس, ڈٹے رہو, پیچھے مت ہٹو, لیکن مدافعت میں ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں. نوٹ کیجئے, پورے 10 برس یہ سلسلہ چلا ہے دعوت محمدی یا حرکت محمدی علی طالب الصلاۃ والسلام, جس نام سے بھی اسے تعبیر کرے. پورے 10 برس, مکی دور ویسے تو 13 سال کا ہے. میں 10 کیوں کہہ رہا ہوں کہ پرسیکیوشن کا آغاز جو ہے 4 سال سے ہوا ہے. پہلے صرف زبانیں زبانیں چل رہی تھیں, کسی نے کہا پاگل ہو گئے, فینیٹکس ہیں, مجنون ہیں, دیوانے ہیں, ساحر ہیں, شاعر ہیں, یہی الفاظ تھے. تو حضور کو تلقین ہو رہی تھی, واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا. اے محمد صبر کرو اس پر جو یہ کہہ رہے ہیں, اور ان سے در کے تعلق بھی کرو لیکن بڑی خوبصورتی کے ساتھ. واہجرہم ہجرا جمیلا, ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. چوتھے برس سے اصل میں وہ ہاتھ اٹھے ہیں. پہلے تو انہوں نے سوچا تھا کہ چٹکیوں میں اڑاؤ انہیں, زبان کے کان و تشنے سے ہی ان کو بدل کر دو, ڈی مورلائز کر دو, بیٹھ جائے گا بلبلا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے یہ چٹکیوں میں اڑانے سے, استہزاء اور تمسخر سے بدل نہیں ہوئے, یہ دعوت تو بڑھ رہی ہے, تو وہی مصرع اقبال کا جو پہلے سنا چکا ہوں, نظام کوہنا کے پاس مانو یہ معرض انقلاب میں ہے, ہوش میں آؤ, یہ مجھ سے غبار نہیں ہے, یہ آندھی ہے. لہذا پھر فیصلہ, اب مارو انہیں, کچل ڈالو انہیں, تشدد کرو ان پر. اب ہو رہا ہے حضرت سمیہ اور حضرت یاسر، تشدد اور تعذیب، چرکے لگائے جا رہے ہیں، کہیں جلایا جا رہا ہے، حضور دیکھ رہے ہیں، سامنے سے گزر رہے ہیں، ابو جہل کیا کر رہا ہے سمیہ کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ، اور کیا کر رہا ہے یاسر کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ. لیکن وہ تلقین جو اللہ کی طرف سے حضور کو ہو رہی تھی، حضور اس کو آگے پہنچا رہے ہیں. اصبروا یا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، جھیلو، برداشت کرو، اس لیے کہ تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے. دہکتے ہوئے انگارے لٹائے گئے، بچھائے گئے، اور حضرت خباب بن الارض کو ننگی پیٹھ لٹا دیا گیا. آپ سوچئے، جس انسان کو اپنی موت نظر آ رہی ہو، جو ڈیسپریٹ ہو جائے، اگر اسے اجازت ہو تو وہ کم سے کم 10 کو مار کر مرے گا، لیکن اجازت نہیں ہے. کفو ایدیکم، انہیں حکم یہ تھا کہ اپنے ہاتھ رو کے رکھو، تمہیں اجازت نہیں ہے. یو کانٹ ریٹیلیٹ. حضرت بلال کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، آگ کی طرح جل رہی ہے زمین، سنگلاخ زمین مکے کی، اوپر سے آگ برسا رہا ہے سورج، چت لٹا دیے گئے ہیں، اور ایک بھاری پتھر لا کر سینے پر رکھ دیا گیا، سانس نہیں آ رہا ہے، مشکل سے جھاگ نکل رہے ہیں. اس حال میں بھی صبر، لیکن صبر میں استقامت. احد 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 احد، ایک، بس ایک، ایک ہی کا ماننے والا، اس کے سوا کسی کا اقرار نہیں کروں. یہ دور ہے، اور یہ نہ سمجھیے کہ حضور پر نہیں آیا. عقبہ ابن ابی معیط نے ایک مرتبہ اپنی چادر کو بل دے کر پھندا بنا کر حضور کی گردن میں ڈالا، دونوں سرے کھینچے کے آنکھیں ابل پڑے. ایک اور موقع پر جب آپ سجدے میں تھے، اونٹ کی نجاست بھری اوجڑی، بلکہ اونٹنی تھی، اس کی بچے دانی وغیرہ بھی، تمام نجاست کا جتنا ڈھیر تھا وہ لا کر حضور کی گردن مبارک پر رکھ دیا. ہو رہا ہے، 3 سال کا محاصرہ اور مقاطعہ شیب بنی ہاشم کا. میں اسے قید اس لیے نہیں کہتا کہ قید تو بہت ہلکی چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں شخص قید کا لفظ بڑا بھاری ہے، وہ قید سے 10 گنا زیادہ سخت بات ہے. قیدیوں کو تو صبح شام کھانا ملتا ہے، اور جو لیڈر قسم کے ہو ان کے لیے تو 1 کلاس اور 2 کلاس میں آرام ہے. میں تو بلکہ کہا کرتا ہوں کہ جب آتے ہیں گزار کر تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی صحت افزا مقام پر کچھ وقت گزار کر آئے. لیکن یہاں کیا ہے، فاقوں پر فاقے، گھاٹی کے دونوں سروں کے اوپر سخت پہرا ہے، کھیل تک اندر نہیں جا سکتی. یہ تو کوئی خدا ترس لوگ، نیک دل لوگ آخر تھے اس معاشرے میں. کافر بھی سب برابر نہیں، نہ ہر زن زنستو نہ ہر مرد مرد، خدا پن انگوش یکساں نہ کر. فرق مراتب ہے اہل ایمان میں بھی، اور فرق مراتب ہے اہل کفر میں بھی. ایک وہ کافر بھی تھا جس کا اتنا بڑا احسان ہماری گردنوں پر ہے کہ ہم کبھی اس سے سبک دوست نہیں ہو سکتے. مطعم بن عدی کہ حضور جب طائف سے واپس آئے اور مکے میں داخلہ ممکن نہیں تھا، اس لیے کہ دار الندوہ میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ قتل کر دیا جائے گا. مکے سے مایوس ہو کر تو طائف گئے تھے کہ شاید وہاں مجھے کوئی سپورٹ ملے. وہاں جو کچھ ہوا ایک دن میں، وہ 10 برس میں مکے میں نہیں ہوا تھا. اب آپ سوچئے، مجھے شعر یاد آ رہا ہے، اگرچہ شایان شان نہیں ہے حضور کے، لیکن بلا تشبیہ وہ شعر سنیے. کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں، اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرا ہے. مکے سے مایوس ہو کر نکلے تھے، طائف سے اس سے زیادہ مایوس ہو کر لوٹ رہے. مکے میں اب داخلہ ممکن نہیں، کرے تو کیا. مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر تم مجھے اپنی پناہ میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں. اس نے جواباً کہلوا دیا، ٹھیک ہے، آپ میری پناہ میں. حضور نے فرمایا، یوں نہیں، آ کر لے کر جاؤ، کیا پتا کہ پہلے ہی کوئی مار کر بیٹھے اور بعد میں وہ یہ پلی لے کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مطعم بن عدی نے پناہ دی ہے، لہذا آ کر لے کر جاؤ. اور وہ اللہ کا بندہ اپنے 6 جوان بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر آیا ہے، اور تلواروں کے سائے میں محمد رسول اللہ کو لے کر آیا، اعلان کرتے ہوئے کہ میری پناہ میں ہے. غور کیجئے، یہ مراحل بھی آئے ہیں سیرت النبی میں. اور غور کیجئے اس کافر کا کتنا بڑا احسان ہے میری اور آپ کی گردن پر، مر گیا کفر ہی کی حالت میں، محمد کو کیسے مان لے حالانکہ پہچان رہے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں محمد کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن مان کیسے رہے ہیں؟ اہل علم تو ہم ہیں، یہ تو امیین میں سے ہے، یہ ان پڑھ ہے، ہم ہیں عالم، ہم ہیں فاضل، ہمارے پاس ہیں اسناد، یہ بات جان لیجئے کہ وہاں سے پہلے سال 6 اگلے سال 12، 12 نے بیعت کی، بیعت اقبع اولا، پھر انہوں نے عرض کیا کہ ہمیں کوئی دیجئے جو قرآن پڑھائے، موسیٰ بن عمیر کو بھیج دیا گیا، قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن، اور وہ ایک برس میں 75 افراد لے آئے اور انہیں محمد کی گودی میں ڈال دیا صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں اوسی بھی ہیں، خزرجی بھی ہیں، دونوں کے چوٹی کے لوگ ہیں، گویا کہ دونوں قبیلے ایمان لے آئے، قبائلی نظام ہے، سردار مان گئے تو مان گئے، ایک ایک فرق کا معاملہ جو ہے اتنا اہم نہیں ہے، گویا کہ اب مکے میں بیٹھے ہوئے محمد کی حیثیت ہے مدینے کے بے تاج بادشاہ کی، وہ بیعت کر رہے ہیں آپ تشریف لائیے، اگر یہ مکے والے آپ کے خون کے پیاسے ہیں آپ ہمارے پاس آئیے، اگر یہ وہاں حملہ کریں گے ہم آپ کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. یہ ہے جو وہ یثرب جو ہے مدینۃ النبی بن گیا اور حضور کا قدم مبارک ابھی پہنچا بھی نہیں. تو معلوم ہوا یہ سارا اللہ کا فیصلہ، اپنی محنت کرنا یہ ہے انسان کے ذمے، نتیجہ نکالنا یہ سراسر اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی انسان کے بس میں نہیں، وہ اس کی اپنی مشیت ہے.